أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے
پروگرام یادوں کے جھروکھے،
اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہفتہ دفاع مقدس کے دوران رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، ایرانی عوام کی استقامت کو خراج تحسین، فلسطینی مجاہدین اور حزب اللہ کی کامیابی پر تاکید۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایران کے صدر مسعود پزیشکیان کا خطاب، غزہ اور لبنان پر سینی جارحیت کو فوری طور پر بند کرانے کی ضرورت پر زور۔ اور صہیونی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان اور عراق کی استقامتی تحریکوں کے میزائلی اور ڈرون حملے۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ آج غزہ اور فلسطین کی عوام جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر فلسطینی استقامت اور حزب اللہ لبنان کامیاب ہوگی۔ ہفتہ دفاع مقدس کے پانچویں روز دفاع مقدس کے دوران محاذ جنگ پر اسلام اور وطن کا دفاع کرنے والے جانبازوں اور فداکاروں نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ اسلامی انقلاب سے بڑی طاقتوں کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہ انقلاب ایک غیر معمولی اور بے مثال عوامی انقلاب تھا، اور دنیا کا نظم و نسق چلانے کے لیے اس نے ایک نئی فکر متعارف کرائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوری نظام باطل نظام کے مقابلے میں ایک نیا بیانیہ اور نیا نظریہ تھا، اسی لیے بڑی طاقتیں اسے تحمل نہیں کر پا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ انقلاب بے ایران کی سرحدوں پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ صرف صدام یا باس پارٹی کا کام نہیں تھا، بلکہ امریکہ، سابق سوویت یونین اور یورپ پوری طرح سے صدام کی پشت پر کھڑے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ 8 سالہ جنگ صرف وطن کے دفاع کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسلام کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے تھی، جس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آج ایرانی عوام کی استقامت و پامردی کی برکت سے دشمن میں ایران کی سرحدوں پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہے، اور اسلامی جمہوری نظام کا سیاسی جذبہ ہی غلط عالمی نظام کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تسلط پسندانہ نظام اور خاص طور پر امریکہ کی منہ زوری کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تسلط پسندانہ نظام کے مخالف تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور اس کا کھل کر اعلان بھی کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج بھی مسلط کردہ جنگ کی طرح کی صورتحال ہم فلسطین اور لبنان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرح دشمن
پیسے، ہتھیار، تشہیراتی وسائل سے لیس ہے، اور اس کے مقابلے میں مومنین اور مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، جن کے پاس دشمن کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود فلسطین اور غزہ کے عوام جہاد فی سبیل اللہ کی حالت میں ہیں، اور یقینی طور پر کامیابی فلسطینی استقامت اور حزب اللہ کی ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ اور فلسطین پر صہیونی حکومت کے مظالم میں امریکہ کی دخالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ مداخلت نہیں کر رہا ہے اور اس کو خبر نہیں، لیکن امریکہ ان مظالم میں شریک بھی ہے اور اسے پوری خبر بھی ہے۔ آپ نے فلسطینی مجاہدین اور استقامتی محاذ کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی شکست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر خبیث صہیونی حکومت استقامتی مجاہدین کو شکست دینے کی طاقت رکھتی تو اسے بچوں اور خواتین کا قتل عام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے صہیونی حکومت کی بربریت اور تشدد کے خاتمے اور مستقل طور پر جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت مسعود پزیشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے آغاز میں ایران کے سابق صدر شہید ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے اپنے خطاب میں یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی برادری کو فوری طور پر تشدد کو ختم کرنا چاہیے، مستقل طور پر جنگ بندی عمل میں لانی چاہیے، اور پورے علاقے اور دنیا میں آگ لگنے سے قبل لبنان میں صہیونی حکومت کی بربریت کو روکنا چاہیے۔ صدر ایران نے کہا کہ حالیہ چند دنوں کے دوران کی جانے والی اندھادھند دہشت گردانہ کاروائیوں اور لبنان کے خلاف وسیع جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا، جس میں ہزاروں بے گناہوں کا قتل ہوا ہے۔ اس کے انجام کی ذمہ داری ان ملکوں پر ہے جو اس المیہ کے خاتمے کی کوششوں کو ناکام بناتے اور خود کو انسانی حقوق کا محافظ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ آج ایران اور علاقے کے عوام صہیونی حکومت کے جرائم سے شدید متاثر ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ نیویارک میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ فرانس صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں اپنے جرائم میں شدت پیدا کر دی ہے اور اب لبنان پر حملہ کر رہا ہے۔ صدر مسعود پزیشکیان نے سوال کیا کہ صہیونیوں کے جرائم کو کس قانون کے تحت جائز قرار دیا جا سکتا ہے، جسے امریکہ اور فرانس سمیت بعض مغربی ممالک دفاع کا جائز حق قرار دیتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ فرانس صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے، ان جرائم کا سلسلہ جاری رہا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جوہری مسئلے سمیت بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی اور نہ کبھی کرے گا۔ بلا شبہ ہم روایتی طریقے سے اپنے دفاع اور ڈیٹرنس پاور کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج غزہ کی صورتحال ہمارے لیے اور دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم مضبوط نہیں تو مجرم حکومت ہم پر اس طرح حملہ کر سکتی ہے۔ اس ملاقات میں ایمانوئل میکرون نے بھی خطے کی صورتحال اور خاص طور پر لبنان میں صہیونی حکومت کی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ فرانس نے لبنان کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت کی ہے، اور ہم نے اس جارحیت کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے دباؤ ڈالا ہے۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر پزیشکیان نے علاقے میں صہیونی حکومت کی نسل کشی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب متحد ہو کر اور مل جل کر اپنی آواز بلند کریں تو صہیونی حکومت اپنے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھنے کی جرات نہیں کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اسرائیل کے اقدامات نسل کشی ہیں، اور افسوس کہ یورپی اور امریکی ممالک ان جرائم کا بدستور دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ بڑھانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت اب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے اور حماس کو بھی ختم نہیں کر سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت شہروں کو پوری طرح تباہ کرنے اور انسانی امداد روکنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اسرائیل کو ایک ساتھ مل کر جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم طے کریں گے کہ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا جواب کب دیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جو چاہے کرتا رہے۔ ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ شہید ہنیہ کے قتل کا انتقام لینا اور اس کے وقت اور جگہ کا تعین کرنا وہ مسائل ہیں جن کا ہم اعلان نہیں کریں گے۔ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے تل ابیب کے مضافات میں صہیونی جاسوسی تنظیم موساد کے ہیڈ کوارٹر کو قادر ایک قسم کے میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ تحریک استقامت کے مجاہدین نے لبنان کی ارضی سالمیت اور لبنانی قوم کے دفاع سے متعلق غزہ کے خلاف جنگ و جارحیت کے آغاز کے بعد پہلی بار تل ابیب کے مضافات میں صہیونی حکومت کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ہیڈ کوارٹر کو قادر ایک قسم کے میزائل سے نشانہ بنایا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کا میزائل جس جگہ جا کر لگا وہ حزب اللہ کے کمانڈروں کے قتل کے ذمہ دار، صہیونی عہدیدار اور مواصلاتی آلات میں دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت کی جارح فوج نے گزشتہ جمعے کو بیروت کے جنوب میں زاہیہ کے علاقے پر حملہ اور ایک عمارت کو نشانہ بنایا جو 50 سے زائد افراد من جملہ حزب اللہ لبنان کے جہادی کمانڈر ابراہیم عقیل کی شہادت اور دسیوں دیگر کے زخمی ہونے کا باعث بنا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ نے کم دوری پر مار کرنے والے ایک بیلسٹک میزائل سے گیلوت اڈے کو نشانہ بنایا۔ المیادین ٹی وی چینل نے بھی رپورٹ دیا کہ صہیونی حکومت نے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں روک دی ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے گزشتہ ہفتے پیر سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کیے ہیں، اس کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی جارحیت میں 569 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے ایک بیان میں اپنے تیسرے ڈرون حملے میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اور صہیونی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے یہ حملہ آج کیا ہے۔ ایک بیان میں اس نے اعلان کیا ہے کہ کاروائی لبنان و فلسطین کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں انجام دی گئی۔ عراق کی اسلامی استقامت نے تاکید کی ہے کہ صہیونی دشمن کے ٹھکانوں پر اس طرح کے حملے مزید تیز کیے جائیں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ شمالی فلسطین پر دو ڈرون حملے کیے اور جنوبی مقبوضہ فلسطین میں رامون صہیونی فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ صہیونی ذرائع نے بھی عقب کے علاقے میں رامون فوجی ایئرپورٹ اور فوجی ٹھکانے پر ڈرون حملہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی فوج نے لبنان کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مشرقی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان میں واقع بالبک، دورس، الجمالیہ، بریتال، امہر، اشاس کے علاقوں، نہلہ روڈ، نیز بقا کے علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے زاہیہ کے علاقے الغبیری میں واقع 6 منزلہ عمارت کو اپنی بمباری کا نشانہ بنایا۔ المیادین ٹی وی کے مطابق اس عمارت کی 3 منزلیں منہدم ہو گئیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں 570 لبنانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں 50 بچے اور 94 خواتین شامل ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 1850 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں پولیس موبائل پر دھماکے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ خالق شہید تھانے کی موبائل گشت پر تھی کہ موبائل گاڑی کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 12 افراد زخمی ہوئے، جبکہ واقعے میں ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکہ ہوتے ہی ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکار دھماکے کی جگہ پہنچ گئے، جنہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بم دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ حماس نے لبنان پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے صہیونی حکام کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, چراغ طور بنایا میرے اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے، انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے۔ جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔ مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے۔ مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب، کریم پور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں، اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطحیاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے، پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن 2 ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے 1000 ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہیزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیں گے
پروگرام یادوں کے جھروکے،
اور آخر میں آپ سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مہر، 22 ربیع الاول اور 26 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ مہر سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ کے حکم پر ایران کے دلیر، شجاع اور انقلابی مجاہدین نے ایک منظم اور تیز حملہ کر کے آبادان شہر کا محاصرہ توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں ہی جنوبی ایران کا اہم شہر آبادان عراقی فوج کے محاصرے میں آ گیا تھا، اور اس کے اطراف میں دشمن کے مورچوں کی کثرت کی وجہ سے 1 سال تک اس شہر کو آزاد کرانا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اسی لیے آبادان کا محاصرہ توڑنا اور اس کو آزاد کرانا ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کی تاریخ میں ایرانی انقلابیوں کا ایک عظیم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا۔ اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مدینے کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینے کے منافقین سے ساز باز کی تھی، اس لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود تاریخ
تاریخی اسناد کے مطابق بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ بائیس ربیع الاول سن 736 ہجری قمری کو ایرانی عالم اور عارف و مجاہد شیخ خلیفہ مازندرانی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایران کے شمالی شہر آمل میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں دینی علوم اور عرفان کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ خلیفہ مازندرانی کا اس زمانے سے تعلق تھا جب منگولوں نے ایران پر قبضہ کر رکھا تھا اور انہوں نے یہاں بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ شیخ خلیفہ ظالموں سے مقابلے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء اور مشائخ کے پاس تعلیم حاصل کی اور پھر ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار چلے گئے۔ سبزوار میں انہوں نے تبلیغ اسلام کی اور حکمرانوں کے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ نیز بہت سے ستم رسیدہ اور پسماندہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ درباری علماء نے جو شیخ خلیفہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا اور بالآخر شیخ خلیفہ مازندرانی کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن ان کے عقیدت مند شیخ حسن جوری کی قیادت میں شیخ خلیفہ کے راستے پر گامزن رہے اور شمال مشرقی ایران میں سربداران تحریک تشکیل پائی۔ چھبیس ستمبر سن 1888 عیسوی کو انگریزی زبان کے مشہور شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلٹ پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تھامس اسٹرینس ایلٹ تھا۔ وہ امریکہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی میں حاصل کی۔ کچھ عرصہ پیرس کی سوربن یونیورسٹی میں بھی گزارا۔ 1915 میں وہ انگلستان منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے بقیہ زندگی گزار دی۔ انگلستان میں انہوں نے ایک ادبی رسالہ جاری کیا۔ اسی دوران انہوں نے نظم نگاری کا آغاز کیا جس نے ادبی دنیا کو چونکا دیا۔ 1922 میں ان کی سب سے بڑی نظم دی ویسٹ لینڈ شائع ہوئی جس نے انہیں بڑے شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایلٹ نے متعدد ڈرامے بھی تحریر کیے۔ 1948 میں ٹی ایس ایلٹ کو ادب کے نوبل انعام اور آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا۔ چھبیس ستمبر سن 1907 عیسوی کو نیوزی لینڈ نے آزادی حاصل کی۔ مختلف جزائر پر مشتمل ملک نیوزی لینڈ 1769 میں برطانوی نو آبادی بنا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے اس علاقے میں وسیع پیمانے پر ہجرت کی۔ اسی بنا پر نیوزی لینڈ کے مقامی باشندوں ماوریوں نے جو اپنی سرزمین کو اغیار کے قبضے میں دیکھ رہے تھے 1840 میں برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق انہوں نے نیوزی لینڈ پر برطانیہ کی حکمرانی کو اس شرط پر تسلیم کیا کہ برطانوی مہاجرین ان کی زمینوں سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ انگریزوں نے اس معاہدے کی کئی مرتبہ خلاف ورزی کی جس کے باعث ماوریوں اور انگریزوں کے درمیان 1845 سے 1848 تک اور 1860 سے 1870 تک دو خونریز جنگیں ہوئیں جن میں ماوریوں کو شکست ہوئی۔ آخر کار 1907 میں نیوزی لینڈ نے آزادی حاصل کر لی۔ بہت سے جزیروں پر مشتمل ملک نیوزی لینڈ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 268,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اور 26 ستمبر 1961 عیسوی کو معروف صحافی مزاح نگار اور کالم نگار حاجی لخلق کا لاہور میں انتقال ہوا۔ بعض منابع میں ان کی تاریخ وفات 28 ستمبر درج ہے۔ حاجی لخلق 14 نومبر 1898 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام عطا محمد تھا اور لخلق تخلص کرتے تھے۔ حاجی لخلق نے کبھی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی۔ انہوں نے مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کی۔ ان کی تحریریں بچے بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ حاجی لخلق اس زمانے کے زمیندار شہباز اور احسان سمیت کئی اہم اخبارات اور جرائد میں لکھتے تھے۔ انہوں نے ادبی اور صحافتی سرگرمیوں کے علاوہ برطانوی ہند کی فوج میں خدمات بھی انجام دی۔ شورش کاشمیری نے حاجی لخلق کو نورتن کہا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ حاجی لخلق ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے ادبی مہارت کے ساتھ ساتھ اردو صحافت کو نیا رنگ دیا۔ تقسیم ہند کے بعد حاجی لخلق آغا شورش کاشمیری کے ہفتہ وار چٹان کے ساتھ منسلک ہو گئے اور انہوں نے شورش کاشمیری کی سوانح حیات لکھنے میں حصہ لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک